और प्रोग्राम बज़्मे दोस्ता में सामईन दोस्तों ने तो कमाल कर रखा है। बेहतरीन अंदाज में इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्ला और हमास के रहनुमा याहिया सिनवार की शहादत के बाद इसराइल का गुमान ये था कि उसने मैदान मार लिया, मगर हमास की मुसलसल मुजाहिमत और हिज़्बुल्लाह के पे दर पे हमलों ने उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसराइल की गलत फहमी यह है कि वो अफराद की मौत को नजरिए की मौत तसव्वुर करता है। हमास और हिज़्बुल्लाह फकत मुजाहिमती तंजीमें नहीं हैं, बल्कि एक नजरिए का नाम है। इस्माइल हनिया और यहया सिनवार की शहादतों से मुमकिन है कि हमास को कमजोरी का एहसास हो, मगर फिलिस्तीन की आज़ादी और बैतुल मकदस की बाजियाबी का नजरिया कभी मर नहीं सकता। इसी तरह लबनान में सैयद मुकावेमत सैयद हसन नसरुल्ला और सैयद हाशिम सफीउद्दीन के कत्ल के बाद इस्लामी इस्तेकामत के नजरिए को कमजोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह शहीद अब्बास मूसवी और इमाद मुगनिया के बाद उनका मकसद भुलाया नहीं जा सका, उसी तरह सैयद हसन नसरुल्ला और सैयद हाशिम सफीउद्दीन के बाद हिज़्बुल्लाह मजीद ताकतवर बनकर उभर रही है। शहादतें साहिबान ईमान को मजबूत करती हैं। दुश्मन की ये गलत फहमी है कि वो अफराद की शहादत को नजरिए की मौत तसव्वुर करता है। इसी बातिल ख्याल ने इसराइल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बकौल सैयद हसन नसरुल्ला, अगर हमें खत्म होना होता तो करबला में ही हो गए होते। रेडियो तेहरान ने अपने प्रोग्रामों में भी मुजाहिमती महाज के हवाले से बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए हैं। हिज़्बुल्लाह ने भी अब इसराइल को उसी की जबान में जवाब देने की ठान ली है। अभी तक तो ये होता आया था कि इसराइली फौजें गज़ा और लबनान में रिहायशी इलाके खाली करने के लिए 2 या 3 घंटे की मोहलत दिया करती थी, मगर अब हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा फिलिस्तीन के शिमाल में इसराइली शहरियों को 25 बस्तियों को खाली कराने के लिए खबरदार किया है।
जी जनाब, सरफराज अली साहब, हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके करगिल से आपने ये प्यारा खूबसूरत ख़त हमारे लिए इरसाल किया, बहुत शुक्रिया। नहायत बेहतरीन अंदाज में आपने अपनी तहरीर शुरू की और सैयद मुकामत शहीद हसन नसरुल्लाह की शख्सियत के हवाले से कि जो आरिफ व मुजाहिद फी सबीलिल्लाह थे, जिन्हें बिस्तर पर मौत नसीब नहीं होनी थी बल्कि वो शहादत और मौत के इस तरह से तालिब थे कि मैदान जंग में रहते हुए अपनी जान का नजराना पेश करें, और यकीनी तौर पर उन्होंने महाज़े जंग पर मौजूद रहकर अपनी जान का नजराना पेश किया। इसी तरीके से यहिया सनवार भी थे, इसी तरीके से इस्माइल हनिया भी थे। बहरहाल बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने ये खत हमारे लिए इरसाल किया। बहन शाइस्ता दुर्रानी करगिल लद्दाख से हमारे सामईन जो हैं वो खत लिखते हैं और बेहतरीन अंदाज में वो फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ पर रूनुमा होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उनसे भी हमें आगाह जो है वो रखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर भी आगाह रखते हैं। हम जनाब सरफराज अली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में ये ख़त हमारे लिए रवाना किया। प्रोग्राम बज़्म दोस्तां, आप रेडियो तहरान इस्लामी जमहूरी ईरान से समाअत फरमा रहे हैं।
ایک بار پھر پروگرام بزم دوستہ میں آپ سامعین کا خیر مقدم ہے. بھائی حسین تقوی ہمارے ایک سامع ہیں, شفقت انقلابی صاحب
جی,
تو انہوں نے ایک آڈیو پیغام ارسال کیا ہے, تو سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شفقت عباس سکھر سندھ پاکستان سے مخاطب ہوں اور تمام بزم دوستان کے تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. شہید سید حسن نصر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ اور ہدیہ اور ایک محبت اور عنایت الہی ہے, اور وہ ابھی بھی ہمارے درمیان ہیں, اس لیے کہ شہید زندہ ہوتا ہے, اور یہ تو پروردگار کی طرف سے یہ لطف خدا ہے ہمارے اوپر کہ یہ کرم نوازی ہے ایسا شہید, کیونکہ جس نے اپنی جان کو, اپنے بیٹے کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا, یقیناً یہ ان کی جگہ جنت فردوس میں ہے, بلکہ یہ خود مومنین کی شفاعت کا باعث ہوں گے. اور شہادت سے پہلے بارہا انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میری شہادت قریب ہے, اور میری شہادت قریب ہے, میری شہادت قریب ہے. تہجد گزاری ان کی صفات میں تھی, شجاعت بہادری ان کی شجاعت میں تھی, اور اپنے آئین اور اپنے ارادے استقامت سے کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا. یقیناً وہ شہید کا مقام جو ہم کہہ سکتے ہیں روایت کے مطابق کہ شہید سید حسن نصر اللہ تو شہادت اس مقام سے اپنے آپ کو اس اور ہمیں ایک خاص زندگی اور حیاتی دے کے گئے کہ حیات طیبہ شہداء ہمیں بھی عطا کرتا ہے, ہمارے معاشرے کو عطا کرتا ہے. پروردگار نے ان کو ایک ایسا مقام عطا کیا جیسے زیارت عاشورہ میں ہے کہ سید الشہداء تمہاری مصیبت عظیم ہے, تو جتنی شہید کا جتنا رتبہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی شہادت رنگ لاتی ہے. یقیناً شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت ایک خاص رنگ لائے گی اور ایک خاص اثر اور نتیجہ اس کا نکلے گا, اور انشاءاللہ تعالی مظلوم پیروز اور کامیاب ہوں گے, اور ظالم ناکام اور ضعیف اور ذلیل و خوار ہوں گے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں شہید راہ سید حسن نصر اللہ کی راہ پہ اور دیگر شہداء کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
جی جناب شفقت انقلابی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش کہ اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت آڈیو پیغام آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا, اور آپ کا تعلق جو ہے وہ سکھر سندھ پاکستان سے ہے, اور جس طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا فلسطین, غزہ اور لبنان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بہن شائستہ درانی, روزانہ کی بنیاد پر بھی جناب شفقت انقلابی صاحب ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور بہترین انداز میں جو ہے وہ پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں. ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پیغامات کے ذریعے سے پروگرام بزم دوستاں کی زینت بنتے رہیں گے اور ہمیں آڈیو پیغامات اور خطوط روانہ کرتے رہیں گے. جناب شفقت انقلابی صاحب, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا اس پیغام کے حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کو ہم ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور آپ بھی ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہن شائستہ درانی, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا تاکہ یہ اشرف المخلوقات ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار عالم کی جانب سے منقطع نہیں، مگر یہ کہ خود انسان کفران نعمت کر کے انہیں دور کر دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی ختم نہیں ہوتی جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ جانتے بوجھتے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں توبہ کی امید ہوتی ہے کہ خدا تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم توبہ کریں گے اور وہ بخش دے گا، لیکن یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ گناہ ایک دلدل کی مانند ہے، جتنا دلدل میں دھستا جائے گا اتنا ہی ہلاکت کی جانب بڑھتا جائے گا، اور پھر نہ معلوم توبے کا موقع میسر آئے یا نہیں۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو نقصان اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے، لہذا گناہ جہاں مالک کی معصیت اور نافرمانی ہے وہاں خود کو کمال سے دور کرنا بھی ہے۔ پس توبہ کی امید میں گناہ کرنے سے بڑھ کر فریب کیا ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرنا ایک قسم کی خود فریبی ہے، جھوٹا وعدہ دینا ایک قسم کا تحیر و پریشانی ہے، خدا کے مقابلے میں عذر تراشنا ہلاکت ہے، گناہوں پر اصرار کرنا خدا کے مکر سے محفوظ سمجھنا ہے۔ مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسان اس شخص کی گفتگو سنتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور پھر اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ اگر وہ شخص خدا پرست ہوگا تو یقیناً سننے والا بھی خدا پرستی کی جانب قدم بڑھائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہوئی تو وہ سننے والے کو خدا سے دور کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گفتگو کی ظاہری چاشنی کو ہی نہ دیکھا جائے، بلکہ باطنی عقائد کا اندازہ کرنے کے بعد ہی کسی کی گفتگو سنی جائے۔ جس نے کسی بولنے والے کی باتوں کو سنا اس نے اس کی عبادت کی، تو اگر بولنے والا خدا کی باتیں کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے اور خود پر پوری طرح قابو رکھے، تاکہ ہر اس کام سے خود کو دور رکھ سکے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ مشکلات کا مقابلہ اور خود پر کنٹرول کے ذرائع بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صبر پر تکیہ کرو اور غربت کو آغوش میں لو، خواہشات نفسانی کو ترک کرو اور ہوا و ہوس کی مخالفت کرو، اور جان لو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، اس لیے دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ محبت بہت سے مسائل کا حل ہے، اور محبت پیدا کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات محبت بڑھاتی ہے، اس لیے امام ملاقات کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائیوں سے ملاقات عقل کا فروغ اور زیادتی ہے، اگرچہ کم اور قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رقیب نقصان اٹھائے اور کسی کا فائدہ اسے نہ پہنچے، وہ ترقی نہ کر سکے، ہمیشہ تنزلی کا شکار رہے۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ نفس کی پیروی ہے، جو اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور کامیابی سے دور رکھتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے۔ مزاحمتی قوتیں تکفیری عناصر کے سازشی منصوبے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ حلب میں دہشت گردوں شامی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں، کئی علاقوں سے دہشت گردوں کی پسپائی۔ شام کے ساتھ مشترکہ سرحد کو داعشیوں کے قبرستان میں تبدیل کر دیں گے، عراق کی فوج کا اعلان۔ اور اب اخبار کیہان کی بعض سرخیاں۔ حالیہ دو دنوں میں حلب میں شامی فوج کی کارروائی میں سینکڑوں دہشت گرد ہلاک، بہت سے علاقوں کو دہشت گردوں سے خالی کروا لیا گیا۔ 33 روزہ جنگ کے مقابلے میں حزب اللہ کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ 9 مئی اور اسلام آباد کے واقعات سیاست کے دائرے میں نہیں آتے، کسی پارٹی پر پابندی یا گورنر آج پر مشورہ نہیں کیا گیا، مذاکرات یا لاٹھی سے بھی سیاسی استحکام لانا پڑے گا، بلال بھٹو زرداری کا بیان۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، پی ٹی آئی منظم پروپیگنڈا کر رہی ہے، وزارت داخلہ۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید اور 33 زخمی۔ سیز فائرز کے بعد بھی سینی فوج کی لبنان پر بمباری۔ اور اخبار جنگ کی سرخیاں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا ارادہ نہیں، بلا اشتعال فائرنگ کی خبریں، من گڑت بتایا جائے، میتیں قبریں کہاں ہیں، وفاقی وزراء۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، عدالت نے عمران کو قصوروار قرار دیا۔ اسلام آباد دھرنے کی ناکامی، پی ٹی آئی کا سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ۔ اخبار ڈان کی سرخیاں۔ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ کورم میں فائرنگ سے مزید 6 افراد جاں بحق، گورنر سیاسی قیادت جرگے کے لیے کوہاٹ پہنچ گئی۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار سست روی کا شکار۔ سامعین، اخبار نوائے وقت کے کالم کا عنوان ہے پارا چنار کا نوحہ اور حکومت کی بے حسی۔ اس ضمن میں کالم نگار زاہدہ حنا لکھتی ہیں، پارا چنار کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، یہاں فرقہ وارانہ نفرت اپنے عروج پر ہے۔ پارا چنار خیبر پختونخوا کا وہ شہر ہے جو افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ کبھی اپنے پرامن ماحول اور فطری حسن کے لیے جانا جاتا تھا، مگر آج کا پارا چنار فرقہ واریت اور سیاسی عدم استحکام کی بدولت خوف و ہراس کا شکار ہے۔ یہاں جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا، اس نے نہ صرف اس شہر کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، بلکہ پورے پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پارا چنار میں ہونے والی موجودہ بربریت محض جنگ یا فوجی آپریشنز کی بدولت نہیں، بلکہ اس کی جڑوں فرقہ وارانہ تشدد، دہشت گردی، ریاستی غفلت اور زمین کی ملکیت کے تنازعات کی دین ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہاں کے باسی ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو کوئی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پارا چنار کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، یہاں فرقہ وارانہ نفرت اپنے عروج پر ہے۔ یہاں جب سے فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز ہوا، یہاں رہنے والوں کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب جیسی ہو گئی ہے۔ اس علاقے میں رہنے والوں کی زندگی 2007 کے بعد سے، جب سے اس علاقے میں شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان شدید اختلافات بڑھنے لگے، تو خونریزی اور تشدد روزمرہ کا معمول بن گیا۔ پارا چنار جو خیبر پختونخوا کے کورم ایجنسی میں واقع ہے، پاکستان کے ایک حساس اور بدقسمت علاقے کی طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہر 3 طرف سے افغانستان کی سرحد سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہونے والا فرقہ وارانہ تشدد ایک فرد یا گروہ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی غم کی داستان ہے۔ پارا چنار میں آج تک جو سب سے سنگین مسئلہ ہے، وہ فرقہ وارانہ تشدد ہے۔ اگرچہ یہ شہر ہمیشہ سے مختلف اقوام اور فرقوں کا مرکز رہا، لیکن 2007 کے بعد یہاں شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان شدید کشیدگی شروع ہو گئی تھی۔ اس کشیدگی کا نتیجہ خونریزی اور قتل و غارت کی صورت میں نکلا۔ فرقہ واریت نے پورے علاقے کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ مقامی افراد جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہتے تھے، اب ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہر فرقے کے افراد اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اس جد و جہد میں کئی بے گناہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جنہیں اس فرقہ وارانہ فساد کا حصہ بنایا گیا، وہ محض بے گناہ لوگ تھے، جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی دوسرے عقیدے کے ماننے والے تھے۔ پارا چنار میں ہونے والی اس بربریت نے لوگوں کے دلوں میں نفرت کا ایسا بیج بو دیا ہے جس کا ختم ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس تشدد کی ایک افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ فسادات اکثر سیاسی فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس سے اس علاقے میں مزید خونریزی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ دہشت گردی کا شکار ہونا بھی پارا چنار کے لوگوں کی تقدیر کا حصہ بن چکا ہے۔ 2007 کے بعد سے اس علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور ان دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو اپنی جنگ کا حصہ بنا لیا۔ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے پارا چنار میں حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں معصوم شہری مارے گئے اور علاقے کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا. دہشت گردی کا یہ عذاب صرف عوام کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ حکومتی اداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا. ریاستی ادارے اس علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے علاقے میں عدم تحفظ اور خوف کی فضا مزید گہری ہو گئی. اور سامعین، آئیے چلتے ہیں اب ہندوستان. ہندوستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی سرخیاں. ممتاز شہریوں نے وزیر اعظم مودی سے اقلیتوں کے خلاف کشیدگی سے نمٹنے کی اپیل کی. سنبھل متوفین کے ورثہ کو 5-5 لاکھ کی امداد کا سماج وادی پارٹی کا اعلان. دہلی میں پد یاترا کے دوران کیجریوال پر حملے کی کوشش، حملہ آور گرفتار. اجمیر درگاہ آباد اب 2.5 دن کا جھوپڑا پر تنازع. عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی بی جے پی بے شرمی سے خلاف ورزی کر رہی ہے کانگریس. کولکتہ کے اسپتال کا ہندوؤں پر تشدد کے سبب بنگلہ دیشی مریضوں کے علاج سے انکار. اور سامعین، روزنامہ اردو ٹائمز میں آج ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے جمہوریت کے لیے ملک نے توسیع پسندانہ ذہنیت سے دوری رکھی مگر. مضمون نگار جاوید جمال الدین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اظہار کہ ایک جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے جمہوریت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ ہمارے ڈی این اے، ہمارے ویژن اور ہمارے طرز عمل میں شامل ہے. ملک کبھی بھی توسیع پسندانہ ذہنیت کے ساتھ آگے نہیں بڑھا، وہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے سے ہمیشہ دور رہا ہے. ملک ہمیشہ سے اعتماد اور شفافیت کے اصولوں کا پر کار فرما رہا ہے اور اس نے ہمیشہ کسی بھی ایسے ملک کی مدد کرنے کے ایماندارانہ کوشش کیا جو کبھی کسی بھی بحران کا سامنا کر رہا ہے. وزیر اعظم نے نریندر مودی نے جارج ٹاؤن میں گیانا کی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ ملک کی رہنمائی جمہوریت اور انسانیت سب سے پہلے کے فلسفے سے ہوئی ہے، جبکہ ایک وشو بندھو یا دنیا کے دوست کے طور پر اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں. مودی نے دنیا پر زور دیا کہ وہ پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جمہوریت اور انسانیت پہلے کے منتر کے ساتھ آگے بڑھیں. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ایسے فیصلے کرنا جو انسانیت کی بڑی بھلائی کے لیے جمہوریت پہلے کا جذبہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنے اور ایک دوسرے کی ترقی میں شراکت دار بننے کا درس دیتا ہے. سب سے پہلے انسانیت ہماری فیصلہ سازی کی رہنمائی کرتی ہے. جب ہم اپنی فیصلہ سازی کی بنیاد انسانیت کو پہلے بناتے ہیں تو اس کے نتائج انسانیت کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. دنیا کے لیے یہ تنازعات کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ان حالات کی نشاندہی کرنے اور انہیں ختم کرنے کا ہے جو تصادم کا باعث بنتے ہیں، چاہے یہ خلا ہو یا سمندر ہو یا عالمگیر تعاون کے موضوع پر ہونے چاہیے. عالمی تنازع نہیں، جب بھی کسی بھی ملک کو بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے ہندوستان سب سے پہلے پہنچا ہے. یہ ہماری اقدار ہیں، ہم نے کبھی بھی خود غرضی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے اور ہمارے پاس کبھی توسیع پسندانہ ذہنیت نہیں رہی. ایک جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے جمہوریت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہندوستان اور گیانا نے دکھا دیا ہے کہ جمہوریت صرف ایک قانون یا انتظام نہیں ہے، یہ ہماری ڈی این اے، ہمارے ویژن اور ہمارے طرز عمل میں ہے. اپنے خطاب میں مودی نے پہلے جواب دہندہ کے طور پر ہندوستان کے کردار اور بحران کا سامنا کرنے والے کسی بھی ملک کی مدد کے لیے پہنچنے کے اس کے رجحان پر روشنی ڈالی، خواہ وہ تنازعات کے حالات ہوں، قدرتی آفات ہوں یا COVID-19 وبائی امراض کے دوران 150 سے زائد ممالک کو مدد کے ساتھ انہیں ویکسین اور ادویات فراہم کی گئیں. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی جی نے اپنی مذکورہ بالا تقریر میں بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں اور یہی نہیں، بیرون ملک کے ساتھ وہ ہمیشہ غیر جانبداری مظاہرہ کرتے ہوئے سب کا ساتھ سب کا وکاس جیسے نعرے لگاتے ہیں. خصوصی طور پر مسلم ممالک میں ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کی ترقی اور امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور سب کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے یکساں کوشش کرتے ہیں. لیکن پہلے دور میں آہستہ آہستہ منصوبہ بندی کے بعد انہوں نے دوسرے ملکوں میں سب سے بڑی اکثریت کو کنارے کے لیے سنگھ پریوار اور ہم نوا تنظیموں کو کھلی چھوٹ دی اور پھر ہر طرح سے در پردہ ہی نہیں بلکہ کئی موقعوں پر برسر عام ان کا تعاون کیا ہے. دوسرے دور میں سخت مخالفت کے باوجود شریعت میں مداخلت کی اور 3 طلاق کے مسئلے کو چھیڑ دیا جو کہ انتہائی تشویشناک امر تھا. اس کے بعد جموں کشمیر میں نافذ دفعہ 370 ختم کرتے ہوئے ریاست کی بھی تقسیم کر دی. اور سامعین، اب آئیے سماعت فرم. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 11 آذر 29 جمادی الاول اور 1 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس جمادی الاول سن 305 ہجری قمری کو امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے دوسرے خاص نائب محمد بن عثمان بن سعید عمری نے وفات پائی. انہوں نے اپنے والد گرامی اور امام زمانہ کے اول نائب خاص عثمان بن سعید کی وفات کے بعد سن 1265 ہجری قمری میں یہ مقام حاصل کیا تھا. محمد بن عثمان اپنے والد گرامی کی طرح اہل بیت علیہ السلام کے قابل اعتماد شخص تھے اور امام زمانہ علیہ السلام کی 40 سالہ نیابت کے دوران عباسیوں کی سختیوں کے باوجود اپنا فریضہ بخوبی انجام دیا اور امام علیہ السلام کے پیغامات کو عوام تک بنحو احسن پہنچایا. قابل ذکر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے سن 260 ہجری قمری میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 329 ہجری قمری تک اپنی غیبت صغرا کے دوران یکے بعد دیگر 4 نائبین مقرر فرمائے تھے, لیکن 329 ہجری قمری سے شروع ہونے والی غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ کا کوئی خاص نائب نہیں ہے. گیارہ آذر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین مرزا کوچی خان جنگلی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان نے روس اور برطانیہ کی حکومتوں کی مدد سے شہید کروا دیا. مرزا کوچی خان جنگلی نے سن 1919 میں ہونے والے معاہدے کے بعد, جس کے نتیجے میں ایران میں برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا, ایران کے شمالی علاقوں میں تحریک جنگل شروع کی. اگرچہ مرزا کوچی خان جنگلی کو شروع میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل ہوئیں, لیکن سرکاری فوجیوں سے چند جھڑپوں کے بعد روس اور برطانیہ کی سازشوں اور تحریک جنگل کے اصل ارکان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہونے کے باعث ان کے افراد بکھر گئے. مرزا کوچی خان جنگلی, جو تحریک میں مزید افراد کو شامل کرنے کے مقصد سے اپنے آبائی علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا رہے تھے, ایران کے شمالی جنگلوں میں شدید سردی اور برف باری میں پھنس گئے اور نیم جاں ہو گئے. ان کے تعاقب میں آنے والے رضا خان کے ایجنٹوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور تحریک جنگل کے خاتمے کی علامت کے طور پر رضا خان کو بھجوا دیا. انتیس جمادی الاول سن 1279 ہجری قمری کو عرب شاعر و ادیب عبد الباقی بن سلیمان فاروقی کا انتقال ہوا. انہوں نے جوانی میں ہی خوبصورت شعر کہنے شروع کر دیے تھے. وہ محب اہل بیت رسول علیہ السلام تھے اور ان کی یہ محبت ان کے اشعار میں دیکھی جا سکتی ہے. عبد الباقی نے اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں, جن میں الباقیات الصالحات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. یکم دسمبر سن 1825 عیسوی کو یورپی ملکوں کے تاریخی اتحاد سے زار روس کی شاہی حکومت کے نکلنے کے بعد اس اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ مقدس اتحاد کے نام سے موسوم اس یونین کی بنیاد سن 1815 میں نیپولین بوناپارٹ کے سقوط کے بعد اس وقت پڑی جب روس، آسٹریا اور پروشیا کی شاہی حکومتوں کے درمیان ویانا کانگریس تشکیل پائی تھی۔ اس یونین میں شامل ملکوں نے عیسائیت کی بنیاد پر باہمی تعلقات کو استوار کرنے کا عزم کیا۔ بعد میں بہت سے دیگر یورپی ممالک بھی اس مقدس اتحاد کے رکن بن گئے، تاہم چونکہ اس یونین کا منشور کلیات پر مبنی تھا لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بعد کے برسوں میں مقدس اتحاد کی رکن حکومتوں کی جانب سے عوامی اور انقلابی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یکم دسمبر سن 1897 عیسوی کو اٹلی اور دنیا کے ایک سب سے چھوٹے جمہوری ملک سین میرینو کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ سین میرینو اٹلی اور یورپ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ سین میرینو نے عہد کیا کہ وہ اٹلی پر جارحیت نہیں کرے گا، جبکہ اٹلی نے بھی عہد کیا کہ وہ اس چھوٹے سے ملک کی آزادی اور استقلال کا ہمیشہ احترام کرے گا۔ سین میرینو کا رقبہ صرف 61 مربع کلومیٹر ہے۔ یکم دسمبر سن 1919 عیسوی کو ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کے اپنے نظریے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے 6 نومبر سن 1913 سے جد و جہد کی اس روش کو شروع کیا تھا اور جنوبی افریقہ میں پہلی وسیع ریلی نکالی تھی۔ مہاتما گاندھی نے جو 2 اکتوبر 1869 کو پیدا ہوئے تھے اور 30 جنوری 1948 کو قتل کر دیے گئے، برطانیہ میں قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے مذکورہ نظریے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک لوگ کسی تحریک کی سچی حمایت نہیں کریں گے وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یکم دسمبر سن 1972 عیسوی کو جدید اردو تنقید کے معمار پروفیسر سید احتشام حسین نے وفات پائی۔ وہ ایک ادیب ہی نہیں بلکہ ایک بڑے مفکر، مقرر، معلم اور عظیم انسان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فکر و نظر سے پوری ایک نسل کو متاثر کیا اور اسے اپنا گرویدہ بنا ڈالا۔ تنقید کے میدان میں جو گل بوٹے انہوں نے کھلائے اسی بنا پر مفسر قرآن اور جید عالم دین مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس پورے دور کو دور احتشامی کے نام سے منسوب کیا ہے۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے تھے۔ پروفیسر سید احتشام حسین سن 1912 میں قصبہ ماحول، ضلع اعظم گڑھ، یو پی، ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد الہ بات کا رخ کیا جو اس وقت تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انہوں نے اپنے پیچھے علم و ادب کا جو خزینہ چھوڑا ہے اس کے پیش نظر ان کا ہر عکس ادبی دنیا میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یکم دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ایڈز ایک مہلک بیماری اور صحت سے متعلق عصر حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ ایڈز کا مرض ایک جرثومے یا وائرس سے پھیلتا ہے جسے ایچ آئی وی کہا جاتا ہے۔ یہ جرثومہ انسانی بدن کے مدافعتی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جو بتدریج مریض کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ سن 1981 میں نیو یارک کے ہم جنس پرستوں میں سرطان یا کینسر کی ایک قسم کی بیماری پھیلنے کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں کیلیفورنیا اور نیو یارک میں پھیپھڑوں کے ایک نادر انفیکشن میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اگرچہ اچانک پھیلنے والی ان دونوں بیماریوں کا سبب واضح نہیں ہوا تھا، لیکن مذکورہ دونوں واقعات کو ایڈز کا آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ بیماری بغیر کسی نام کے بڑے پیمانے پر پھیل گئی، پھر بالآخر سن 1982 میں اس کو ایڈز کا نام دے دیا گیا۔ یکم دسمبر سن 1973 عیسوی کو غاصب صہیونی حکومت کے ایک بانی اور پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین کا انتقال ہوا۔ وہ 16 اکتوبر سن 1886 کو پولینڈ کے ایک علاقے پلونسک میں پیدا ہوئے تھے، جو اس زمانے میں روسی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ڈیوڈ گورین سن 1906 میں فلسطین گئے اور یہودی تحریک بنائی۔ پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد ڈیوڈ گورین نے یہودیوں کی بتدریج فلسطین منتقلی میں اہم رول ادا کیا، اور اس کام میں بڑی طاقتیں خاص طور سے برطانیہ نے مدد کی تھی۔ بہرحال 14 مئی سن 1948 کو ڈیوڈ گورین نے جب اقوام متحدہ میں 5 مہینے پہلے فلسطین کو 2 حصوں یہودی اور فلسطینی علاقوں میں تقسیم کرنے والا منصوبہ پاس ہو چکا تھا، غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل اور اپنے صہیونی وزیر اعظم ہونے کا اعلان کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخی۔ تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شامی فوج کے تابڑ توڑ حملے۔ صہیونی حکومت کو ناجائز امریکہ اور صہیونی حکومت کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دیں اور علاقے میں مزید بحرانوں کا سدے باب کریں، صدر ایران کی اسلامی ممالک سے اپیل۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، صہیونی جرائم اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ساری دنیا سراپا احتجاج۔ پاکستان کے ضلع کرم ایجنسی میں بدامنی اور کشیدگی برقرار، فائرنگ کے مزید واقعات میں متعدد ہلاک اور زخمی۔ اور ہندوستان میں عدالتی جانچ کمیٹی آج سنبھل علاقے میں پہنچ گئی۔ سامعین، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج نے نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے ان کے قافلوں اور ٹھکانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ ملک میں تکفیری دہشت گردی کے سر اٹھانے کے پانچویں دن اتوار کو شامی فوج نے نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردوں کے بیکنگ گروپ پر کاری ضرب لگائی ہے۔ ایران پریس نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام اور اس کے اتحادی روس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ ایک دہائی سے مختلف ممالک کے تکفیری دہشت گردوں کے اہم اڈے میں تبدیل ہو چکے ادلب شہر میں دہشت گردوں کی بیک اپ فورس پر کم از کم 6 بار بمباری کی۔ شام کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ ملکی افواج نے حما شہر کے شمالی مضافات میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کرتے ہوئے اس علاقے میں اپنے دفاعی حلقے کو مضبوط کیا ہے۔ شام کے عسکری ذرائع کے مطابق ملکی افواج نے حما کے کئی علاقوں، من جملہ ماردست دیہات سے تکفیری دہشت گردوں کو باہر کھدیڑ کر وہاں کی سیکورٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس سے پہلے دہشت گردوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس گاؤں کے علاقے پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس درمیان شام کے قومی ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 3 دن کے دوران شام اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی حملے میں کم از کم 1000 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں خود تحریر شام ٹولے کے سرغنہ ابو محمد الجولانی کا نام بھی نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں عرب اور شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ادلب شہر میں دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول بیس پر ہونے والی بمباری میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ہفتے کے روز شام اور روس کے جنگی طیاروں نے ادلب شہر میں مختلف مقامات پر تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ادھر شام کے رکن پارلیمان مناف فلاح نے ملک میں سر اٹھانے والے تکفیری دہشت گردی کے فتنے کو ایک صہیونی فتنہ قرار دیا ہے۔ شام کے رکن پارلیمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے لبنان اور غزہ کے محاذ پر صہیونی حکومت کی ناکامی کے بعد شام کے حلب شہر پر حملہ کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شام کی تازہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ممالک کے اندرونی خلفشار سے امریکہ اور صہیونی حکومت کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دیں اور علاقے میں مزید بحرانوں کا سدے باب کریں۔ صدر مسعود پزشکیان نے حکومت اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بعض خارجی مسائل کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کبھی بھی اس بات کا خواہاں نہیں رہا ہے کہ جنگ و خونریزی کا دائرہ بڑھے۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جو ممالک دنیا میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہی درحقیقت علاقے میں جنگ و خونریزی کی حمایت کر کے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ صدر پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران نے کبھی کسی دوسرے ملک کی سرحدوں کی جانب للچائی نظروں سے نہیں دیکھا اور وہ ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران پہلے کی بنسبت بہت بہتر پوزیشن میں ہے اور اس وقت گفتگو کے ذریعے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید بہتری اور غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار خطے کے تمام ممالک نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی جو قابل ذکر اور قابل تعریف ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ تہران کی نظر میں صہیونی حکومت اور تکفیری دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ دہشت گردوں کے مقابلے میں شام کی حکومت اور فوج کی حمایت کرے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یوم بحریہ کی خصوصی تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ایران کا پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں، اور اسلامی جمہوریہ ایران شام کی حکومت اور فوج کی بھرپور حمایت کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم صہیونی حکومت اور تکفیری دہشت گردوں کے درمیان کسی بھی فرق کے قائل نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن صہیونی حکومت کی ناکامی کے بعد اب دہشت گرد گروہوں کی مدد سے اس خطے میں اپنے منحوس عزائم کو عملی جامہ پہنانے اور علاقے میں بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ ایران کے جزیرے کیش میں نیوی ڈے کی یادگاری تقریب کا آغاز ملک کے اعلی فوجی اور قومی عہدیداروں اور دیگر ملکوں کے نمائندوں کی شرکت سے ہوا۔ ایران کے جزیرہ کیش میں ایرانی بحریہ کی یادگاری تقریب جمہوریہ آذربائیجان، روسی فیڈریشن، پاکستان، انڈونیشیا اور عمان کے نمائندوں اور دانشوروں، نیز ایران میں موجود 24 ممالک کے ملٹری اتاشیوں کی شرکت سے خلیج فارس انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں شروع ہوئی۔ اس تقریب میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی، تشخیص مصلحت نظام کونسل کے رکن غلام علی حداد عادل، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور بحریہ کے اعلی کمانڈرز اور فوجی اور قومی عہدیداروں نے شرکت کی۔ بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ ہم ایران کے عوام کو امن و سلامتی فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت بروئے کار لائیں گے۔ غاصب صہیونی ٹولے نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے الخیام علاقے پر جارحیت کی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی اور جنوبی لبنان کی الخیام بستی میں ایک بمبار ڈرون سے حملہ کیا۔ اطلاعات ہیں کہ متعدد صہیونی ڈرونز کو بیروت، جنوبی زاہیہ، بالبک، اترون اور بنت جبیل کے علاقوں میں کم اونچائی پر پرواز کرتے دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے ہفتے کی رات جنوبی لبنان کے رب سلاسین علاقے میں حملہ کر کے دو لبنانی شہریوں کو شہید اور دو کو زخمی کر دیا تھا۔ 27 نومبر کو شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک بارہا یہ خبریں موصول ہو چکی ہیں کہ صہیونی دہشت گردوں نے اپنے مکانات اور علاقوں کی جانب لوٹنے والے لبنانی باشندوں پر فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی جانب ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے اور بھگدڑ کے دوران کم از کم 4 صہیونی آباد کار زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسپین کے 50 شہروں سمیت یورپ اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حماس کی اپیل پر گزشتہ 3 دن سے فلسطینیوں کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اسپین کے 50 شہروں سمیت دنیا کے کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسی تعلق سے میڈرڈ میں سب سے بڑے مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مظاہرین نسل کشی کے خاتمے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر دنیا کے 35 ملکوں کے 15,000 ہنر مندوں نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کر کے عالمی برادری سے جنگ کے خاتمے اور فلسطین میں ایک آزاد و خود مختار حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں بھی ہزاروں فلسطینی حامیوں نے اتوار کو غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف مظاہرے کیے اور ایک بار پھر فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے دارالحکومت سارایوو میں بھی غزہ کے عوام کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان مظاہروں میں بھی ہنرمندوں، اساتذہ، طلباء اور ڈاکٹروں نے شرکت کی اور غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم اور سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں عوام نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. کینیڈا کے شہر مونٹریال اور تیونس میں بھی عوام نے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا. دنیا کے متعدد ملکوں میں جہاں ایک طرف فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت میں مظاہرے ہو رہے ہیں, وہیں تل ابیب سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا ہے. مقبوضہ فلسطین میں گزشتہ کئی مہینوں سے نیتن یاہو اور اس کی جارح کابینہ کے خلاف صہیونی مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ حماس کے ساتھ معاہدے کے ذریعے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تاہم نیتن یاہو نے ابھی تک ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا ہے. آکسفورڈ یونین نے صہیونی حکومت کو نسل پرست ریاست کے طور پر فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق آکسفورڈ یونین کے صدر ابراہیم عثمان نے ایک مباحثے میں غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرتے ہوئے ایک اسرائیل نواز مقرر کو مباحثہ حال سے نکال دیا. اس مباحثے کے اختتام پر آکسفورڈ یونین کے اراکین کی جانب سے اسرائیل کو ایک نسل پرست ریاست کے طور پر فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دینے کے تعلق سے ایک قرارداد پاس کی گئی, جس کے حق میں 278 اور مخالفت میں 59 ووٹ ڈالے گئے. اس مباحثے میں جس کی کوریج مڈل ایسٹ آئی نے کی اور اس میں آکسفورڈ کے طلباء نے بھی شرکت کی, بہت زیادہ گرم بحث رہی اور تقریباً ہر مقرر کو طلباء کے احتجاج کی وجہ سے کئی بار اپنی تقریر روکنی پڑی. آکسفورڈ فورم یا آکسفورڈ یونین برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں واقع ایک مباحثہ کرنے والا فورم ہے, جس کی رکنیت آکسفورڈ یونیورسٹی کی اجازت سے دستیاب ہے. ایران کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے طلباء کے امور کی تنظیم میں غیر ایرانی طلباء کے کونسلر امور کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ 90,000 غیر ملکی طلباء ایران کی سرکاری اور اسلامی کا آزاد یونیورسٹیوں اور میڈیکل سائنسز اور اعلی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں. ایران کی وزارت سائنس تحقیق اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ افیئرس آرگنائزیشن کے غیر ایرانی طلباء کے کونسلر امور کے ڈائریکٹر فرید رحیمی نداف نے اتوار کے روز کرد یونیورسٹی کے کونسلر دفتر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ایران میں موجود غیر ملکی طلباء کی قومیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ایران کی مختلف یونیورسٹیوں میں عراق، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، لبنان، شام، روس اور چین کے علاوہ بعض یورپی ممالک اور مختلف افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی طلباء بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہ ایران میں طلباء کو خاص سبجیکٹ کے علاوہ کسی بھی سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں ہے. کہا کہ دنیا بھر کے طلباء کو راغب کرنے کے لیے تمام بنیادی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم ایجنسی میں بدامنی اور دہشت گردی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق ضلع کرم ایجنسی میں سیز فائر کے باوجود کشیدگی برقرار ہے. تازہ ترین فائرنگ کے واقعات میں مزید 6 جانوں کے زیاں اور 8 کے زخمی ہونے کی خبر ہے. مقامی میڈیا نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ضلع کرم ایجنسی کے مختلف مقامات پر پچھلے 11 دن سے فائرنگ اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. مقامی اسپتالوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اس خطے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں، جھڑپوں اور فائرنگ کے متعدد واقعات میں اب تک کم از کم 123 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 200 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ لوئر کرم کے مختلف مقامات پر جنگ بندی کرا کے پولیس اور فورسز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں، جو جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دریاسنا اطلاعات ہیں کہ کرم ایجنسی کی صورتحال پر گرینڈ جرگے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صوبے کی سیاسی قیادت کے ہمراہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ پہنچے ہیں. واضح رہے کہ ضلع کرم کی حالیہ کشیدگی کی آگ اس وقت بھڑک اٹھی تھی جب گزشتہ 21 نومبر کو علاقے میں سرگرم تکفیری دہشت گردوں نے گھات لگا کر شیعہ مسلمانوں کی گاڑیوں پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس فائرنگ میں خواتین اور بچوں سمیت دسیوں شیعہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں 3 رکنی عدالتی کمیشن اتوار کو سنبھل علاقے میں پہنچا۔ ہندوستان میں 3 رکنی عدالتی کمیشن اتوار کو سنبھل علاقے میں پہنچا جس نے گزشتہ دنوں علاقے میں ہوئے تشدد کی وجوہات کا جائزہ لیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں 24 نومبر کو ہوئے تشدد کے بعد حکومت نے واقعے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے بنائے گئے 3 رکنی عدالتی کمیشن کے اراکین اتوار کو سنبھل پہنچے۔ یہ کمیشن سنبھل شہر میں 2 گھنٹے رہا اور اس دوران حفاظتی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ 24 نومبر کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے مسئلے پر حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جن کے دوران کم از کم 4 افراد کی موت ہو گئی تھی جبکہ پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ریاست کی حکمراں بی جے پی حکومت پر لاپرواہی برتنے اور ایک سازش کے تحت کشیدگی اور تشدد کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی چیئرمینشپ سنبھال لی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جے شاہ نے آئی سی سی کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ آئی سی سی چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے بیان میں جے شاہ نے کہا ہے کہ آئی سی سی چیئرمینشپ کی ذمہ داری ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے تمام بورڈ ممبران اور ڈائریکٹرز کی حمایت اور اعتماد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جے شاہ نے کہا کہ یہ کھیلوں کے لیے ایک دلچسپ وقت ہے کیونکہ ہم لاس اینجلس 2028 اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں ہم دنیا بھر میں شائقین کے لیے کرکٹ کو زیادہ پرکشش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 35 سالہ جے شاہ آئی سی سی کے سب سے کم عمر چیئرمین ہیں اور اس عہدے پر ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، انسان سراپا نیاز ہے اور خداوند متعال ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے بارے میں انسان کی نیاز اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے۔ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔ جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نعمت کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے تو حساب و کتاب سے بچا جا سکتا ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح جس کا تم نے استغفار نہیں کیا ہے۔ گناہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. جب دعا و استغفار گناہوں کو بخشوا کر بلاؤں کو دور کرنے کا باعث ہیں. دعا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے. بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ جاہل مخلص ہو لیکن کیونکہ صحیح راستہ اور طریقہ اسے نہیں معلوم ہوتا اس لیے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی پیدا کی ہوئی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی. اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلا کا عمل دخل ہوا کرتا ہے. جاہل اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے. اس لیے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی ہے. اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ پیدا ہو. اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں